الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ کہ جس نے ایمان کا انکار کر دیا پس اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو اس وجہ سے صرف اعمال کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایمان ضائع ہو گیا تو پھر اعمال کرنے کے باوجود کسی کام کے نہیں. اسی وجہ سے ہم ایمان اور کفر کے تحت ایک ٹرم جس کو الحاد کہتے ہیں اس کی تفصیل سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اس میں ہماری نیت کیا ہے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں ہماری نیت یہ نہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں کہ ہم میں سے کون کافر ہو چکا ہے، ہم میں سے کون ملحد ہو چکا ہے، ہمارا دوست، رشتہ دار، ساتھ کام کرنے والے، ان میں سے کتنے لوگ کافر ہو گئے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے کا، یعنی دوسروں کی تکفیر کرنا یا تکفیر کے قابل بن جانا یہ مقصد نہیں، بلکہ مقصد صرف اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنی سوچوں کو چیک کر سکیں کہ کہیں ہماری کوئی سوچ اس راستے پر تو نہیں جا رہی کہ جو راستہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کو لے جاتا ہے الحاد کی طرف، کہیں ہم کسی الحاد کرنے والے سے امپریس تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم کسی ملحد کی کسی ظاہرانہ نیکیوں کی وجہ سے یا باتوں کی وجہ سے یا تحریروں کی وجہ سے اس کے فین تو نہیں بنے جا رہے اور اس کو اسلام کا علم بردار تو نہیں سمجھنا شروع ہو گئے. اس غلطی سے ہم محفوظ رہ سکیں اور جو ہماری رعیت میں ہیں، جن کا ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہماری رعیت، ہم ان کی بھی اصلاح کر سکیں، ان کو بھی یہ ضروری معلومات بتا سکیں تاکہ وہ بھی اس غلطی کا شکار نہ ہو جائیں. یہ ہماری نیت ہے، تکفیر کرنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے پچھلے ہفتے کچھ بات ہو چکی ہے، اس میں ہم نے کفر کی قسمیں بیان کری تھیں. سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے ایک طالب علم کے دل میں کہ ایمان کی کوئی قسم کیوں نہیں ہے. ایمان کی قسمیں کہ بھئی یہ ایک قسم کا ایمان ہے، دوسرے قسم کا، تیسرے قسم کا، چوتھے قسم کا، اس لیے کیونکہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے اور ان کی ایک ہی حقیقت ہے. تمام باتوں کے اوپر ایمان لانا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنا، ان سب پر اعتماد کرنا، یہی ایمان کی حقیقت ہے. اس میں کوئی ٹائپس نہیں ہے کہ اس قسم کا ایمان اور اس قسم کا ایمان. کمزوری اور مضبوطی یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو گناہوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. یہ کمزوری اور طاقت کی ڈسکشن ہے، یہ قسموں کی ڈسکشن نہیں ہے، ٹائپس نہیں ہے اس کے اندر. جبکہ کفر کے اندر کئی ٹائپس ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دینا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. اس کے لیے سب چیزوں کا انکار کرنا جیسے کہ عوام عمومی طور پر سمجھتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں کا انکار کرے گا تبھی کافر بنے گا، بلکہ صرف ایک چیز کا انکار کر دینا، کسی بھی ایک چیز کا جو ضروریات دین میں سے ہیں ان کا انکار کر دینا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اب یہ ایک چیز کس شکل کی ہے، کس شکل میں اس نے انکار کیا ہے، تو اس وجہ سے کفر کی قسمیں بن جاتی ہیں کہ کفر انکاری، جیسے کہ عام کافروں جن کو ہم سمجھتے ہیں کافر، وہ کفر انکاری کا شکار ہیں. کفر جہودی کہ جانتا ہے حقیقت کو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، جیسے کہ ابلیس سب کچھ جانتا تھا لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا. اور یہود نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، پھر بھی انکار کر دیا، یہ کفر جہود کی قسم، کفر جہود کی تعریف ہو گئی. اور کفر عناد کی تعریف پھر الگ بن گئی کہ دل سے بھی اقرار کرتا، تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن اطاعت اختیار نہیں کرتا. اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول اس کا اقرار نہیں کرتا اور جو باطل عقائد ہیں ان کا انکار نہیں کرتا، اپنے پچھلے دین کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صادق اور امین ہے، تو اس وجہ سے ان کی باتیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، سچی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو بت پرستی ہے اس کا بھی میں انکار نہیں کر سکتا. تو یہ کفر کی ایک تیسری قسم ہے. اور اس کے بعد چوتھی قسم تھی کفر نفاق، کہ اوپر سے مسلمان بنتا ہے اور اندر سے کافر ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے مفکر، عالم، محدث، فقی، مفسر، بہت ہی اعلی ترین درجے کے امام گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ کفر کی ایک خاص قسم جس کو زندقہ یا الحاد کہتے ہیں، کفر کی ایک خاص قسم جس کو زندقہ یا الحاد کہتے ہیں، یہی اس زمانے کا، یعنی 20ویں صدی ہجری جس کے اندر انہوں نے بات لکھی، یہی اس زمانے کا کفر نفاق ہے. یعنی مدینہ منورہ کے اندر جس قسم کے منافقین ہوتے تھے ان کی ٹائپ ذرا سی ڈفرنٹ ہوتی تھی. اس دور میں آپ کو ویسے منافقین نہیں ملیں گے الا ماشاء اللہ، کم لوگ ہوتے ہیں ویسے منافقین جیسے کہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. لیکن اس دور کے اندر عمومی طور پر جو نفاق موجود ہے وہ الحاد کی شکل میں، زندقہ کی شکل میں. اور یہ ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ تھوڑی بہت پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی کہ جو ملحد ہوتے ہیں، باطل تعویلیں کرنے والے قرآن اور سنت کی، باطل تعویلیں کرنے والے، تو یہ تو عالم ہوتے ہیں، دین کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے علم حاصل کیا ہے، سکالرز، چاہے اورینٹلسٹ ہوں چاہے مسلمان، وہاں پہ جا کر کے ان سے دین کا علم حاصل کر کے آئے ہوں، یا اپنے ملکوں کے اندر ہی دین کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر گمراہی کا شکار ہو گئے ہوں اور انہوں نے الحاد کرنا شروع کر دیا ہوں. تو ایسے لوگ تو سکالرز ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ لیڈرز بنتے ہیں، یہ الحاد کے سرخیل امام ہوتے ہیں، یہ لیڈرز ہوتے ہیں، اور ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، سب کچھ جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، ایک مثال کہ اس نے جو کچھ خرافات بکی اس کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس نے جھوٹ بول بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو لیڈر ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، جو عوام الناس ہوتے ہیں، جن کے پاس دینی علوم نہیں ہوتے، تفصیلات نہیں ہوتی، تو یہ لوگ پھر کیسے ملحد ہوتے ہیں؟ یہ لوگ تو فالوورز ہوتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں، الحاد کرنے والوں کے فالوورز. تو اس زمانے میں یہ جو فالوورز ہیں نا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ. اور ان میں سے اکثر کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں، کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے انہوں نے باطل تعویلات کری ہوئی ہیں، یہ ان فالوورز کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے منافق، یہ آج کے دور میں کون ہوئے؟ اس طرح کے منافق آج کے دور میں کون ہوئے؟ صرف ملحدین کے لیڈرز، صرف ملحدین کے جو امام ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، صرف یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے منافقین جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جبکہ جو فالوورز ہوتے ہیں، عوام الناس ہوتے ہیں، وہ ان کو پتا نہیں ہوتا، لیکن ملحد تو وہ بھی ہوتے ہیں، کافر تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو قادیانی فالوور ہے، عوام ہے، وہ کافر نہیں ہے؟ جی، جو قادیانیوں کے جو امام صاحب ہیں نا، وہ تو کافر ہیں، لیکن جو فالوورز ہیں وہ کافر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، وہ تو بیچارے معصوم، جاہل، اجڑ گوار، دیہاتی، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو اس وجہ سے آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ بھی کافر ہوتے ہیں۔ وہ کافر کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یعنی ان کے اوپر ان کی لا علمی کے باوجود کفر کیوں ہوتا ہے؟ لا علمی کے باوجود وہ جہنم کے مستحق کیوں قرار دیے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لا علمی ان کی کیوں ہے؟ ضروریات دین کے بارے میں لا علمی، یہ کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بہانہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا کیوں؟ کیا دنیا کے اندر علماء حق ختم ہو گئے تھے؟ کیا راستہ دکھانے والے مشائخ ختم ہو گئے تھے دنیا کے اندر؟ یہ تھے، اس وقت بھی تھے جب غلام مرزا قادیانی قادیانیت کا دعویٰ کر رہا تھا، اس وقت بھی مشائخ موجود تھے، علماء کرام موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے ان سے جڑنے کی بجائے، ان سے پوچھنے کی بجائے، انہوں نے پسند کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعبیرات کو ہم ایڈاپٹ کریں۔ کیوں پسند کیا آپ نے؟ کیا اس کے اندر نجاست آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ آپ اتنے اندھے تھے کیوں؟ کس نے آپ کو اتنا اندھا بنایا؟ اللہ نے تو آپ کو اندھا پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے تو آپ کو بینا پیدا کیا تھا۔ جو فرائض ہیں دین کے، ان کو سیکھنے سے آپ کو کس نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا ہوتا سوائے ان کے اپنے نفس کے۔ اپنی خواہشات آڑے آئی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء حق کے موجود ہونے کے باوجود ان سے جڑنے کے بجائے ان سے جا کر کے جڑتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نفس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں پر روک ٹوک نہیں ہوتی، یہاں پہ منہیات نہیں ہوتی، یہاں پہ صرف مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ صرف تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ صرف اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم قابل قبول ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں، بس میری مان کر کے چلو، بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اچھا پیکج ان کو یہاں مل رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے علماء حق کے پاس نہیں جاتے، وہاں پر جائیں گے تو اتنا اچھا پیکج کہاں سے ملے گا، اتنی اچھی ڈیل کیسے ملے گی وہاں پر؟ تو چونکہ نفس کے پجاری ہوتے ہیں، خواہشات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی لا علمی ان کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان کو کافر قرار دیے جانے سے نہیں بچا سکتی، یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور اس دور کے اندر اکثریت ان ملحدین کی ہے، ان لوگوں کی ہے، جو کہ خواہشات کی وجہ سے کسی الحاد کرنے والے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، علماء حق کو چھوڑ کر کے۔ تو آج کل یہی کفر نفاق ہے، یہی کفر نفاق ہے جس کو الحاد کہتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے ماشاءاللہ دانش مند، پولیٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ دینے والے، اس کو کہتے ہیں اردو میں کہیں گے سیاسی دانش مندی، سیاسی دانش مندی، کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ جو نماز پڑھ رہا ہے، اہل قبلہ میں سے ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کیوں یہ ساری ڈسکشنز کر رہے ہیں؟ ساری مسلمان ہیں بھائی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، پیدا بھی مسلمان گھرانے میں ہوئے ہیں، مسلمان ملک کے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں، مسلم میجورٹی، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں، تو یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو آل انکلوسیو، کہتے ہیں نا آل انکلوسیو، سب کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، اس جنت سے کسی کو نکالنے کی کوشش نہ کرو. گویا علماء یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جنت سے نکالنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو جنت میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں علماء نے بہت پیارا کلام لکھا ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو اس کو پڑھیں گے. تو یہ پولیٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ جو ہے نا، تو اس کے اوپر باقی تفصیلات تو بعد میں، اتنے ہی خالی سوچ رہے ہیں بیسک بنیادی سوال کہ اسلام کہتے کس چیز کو ہے، کیا ہے اسلام، کیا ہے یہ دین، کیا یہ ایک خاص نام رکھ لینے کا نام ہے، کیا یہ ایک خاص خاندان میں پیدا ہو جانے کا نام ہے، کیا کسی کے اباؤ اجداد اگر مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے، کیا اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا براؤنش قسم کا ہے، پاکستان انڈیا یا عرب ملک کا رہنے والا لگتا ہے یا عربی زبان بولتا ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کی، مسلمان کی تعریف کیا ہے، کیا یہ نسلی قسم کی کوئی چیز ہے، جیسے بنی اسرائیل کے خاندان میں جو پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی کہلاتا ہے، کیا اسلام بھی اسی قسم کا دین ہے، خاندانی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی مسلمان، پیر صاحب کا بیٹا، اس کے اوپر تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیر صاحب کے بیٹے کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں، اسلام کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ باپ سے کوئی چیز نہیں ملتی وراثت میں، شیخ صاحب کے بیٹے کی کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے، مولانا صاحب کے بیٹے کی کوئی عزت نہیں، بیٹی کی کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے، ان کی بیوی کی کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر جو خاندانی عزت ہے نا اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے. اور یہ کہ بھائی دین ہے کس چیز کا نام، کیا خاندانی نسبت کا نام ہے، تو دین تو عقیدے کا نام ہے، دین تو ایمان کا نام ہے، اگر ان چیزوں کے اوپر ایمان ہے تو مسلمان ہے، چاہے آپ برازیل میں پیدا ہوئے ہوں، چاہے آپ کا رنگ جو ہے وہ کتنا ہی یلوش کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے خاندان میں ایک بھی مسلمان نہ ہو، اگر آپ کا ان باتوں کے اوپر ایمان ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے تو آپ مسلمان ہیں. اور اگر آپ کسی قریشی گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، سید ماں باپ کے، ماں بھی سید، نجب الطرفین سید ہیں، ماں بھی سید باپ بھی سید، لیکن آپ نے انکار کر دیا کسی ایک بات کا، آپ کافر، مسلمان نہیں رہ سکتے. ماں باپ کا سید ہونا اور نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ دین جو ہے یہ خاندانی نسبتوں کا نام نہیں ہے، یہ علاقوں کا نام نہیں ہے، یہ رنگ و نسل کا نام نہیں ہے، یہ زبانوں کا نام نہیں ہے، یہ تو عقیدہ ایمان کا نام ہے. تو جس کے نزدیک عقیدے اور ایمان کی اہمیت ہوگی وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، اپریشیٹ کر سکتا ہے. تو الحاد کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں عام کفر سے زیادہ خطرناک اور زیادہ پریشان کون ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اسلام کے لباس میں آتا ہے اور اسلام کے دعوے کے ساتھ آتا ہے. مثال کے طور پر مانعین زکات، انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا تھا، یہ پکے نمازی تھے، یہ روزہ پکا رکھنے والے تھے، ہر چیز کا اقرار کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، اطاعت بھی کرتے تھے، انہوں نے صرف ایک چیز کا انکار کیا تھا کہ ہم زکات نکال کر کے مرکز میں نہیں پہنچائیں گے، ہم خود زکات کا انتظام کر لیں گے، نکالیں گے زکات لیکن ہم خود جس کو ضرورت مند سمجھیں گے اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، ہم بیت المال تک نہیں پہنچائیں گے. تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو چکے ہیں، یہ مرتد ہو چکے ہیں، اجماع صحابہ، اس وجہ سے ان کے ساتھ قتال کیا گیا تھا. مانعین زکات کی یہ حقیقت ہے. اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب، یہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس کے قبیلے کے اندر اذان دی جاتی تھی جس کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، اذان سے ان لوگوں نے نکالا نہیں تھا اس کو، یہ لوگ پانچ وقت کے نمازی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ہر چیز پہ عمل کرتے تھے، انہوں نے صرف ایک چیز کہی تھی، مسیلمہ کذاب نبوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شریک ہے، صرف یہ ایک بات کہی تھی، تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شریک ہوئے تھے اور ان کے قبیلے کے 28,000 لوگوں کو تہ تیغ کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ پولیٹیکل کریکٹنس نہیں چلی تھی کہ یہ تو نیا نیا دور ہے اسلام کا، اس وقت تو ہمیں نمبرز کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایمیونیشن، کیا ہوتے تھے ویپنز، یہ ٹیکنالوجی، یہ بومز، یہ ایئر کرافٹس، یہ میزائلز اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ایوری انڈیویجول واز اے ویپن، ہر فرد ایک ہتھیار تھا، تو نمبرز کاؤنٹ کیے جاتے تھے کہ جی ہماری فوج کے اندر 10,000 لوگ ہیں، ان کی فوج کے اندر 1,00,000 لوگ ہیں، یہ نفر کاؤنٹ کیے جاتے تھے، نفر واز دیٹ امپورٹنٹ، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس بہت کم تعداد ہے لوگوں کی لیکن آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ہے، آپ کے پاس میزائلز ہیں، آپ کے پاس سیٹلائٹس ہیں، آپ کے پاس اسپیوناج کا سسٹم ہے، تو آپ کی دوسروں کے اوپر کنٹرول زیادہ ہوگا، آپ کا زیادہ نمبرز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس زمانے میں نمبرز ہی تو ہوتے تھے سارے کے سارے، لیکن کسی صحابی نے یہ تک نہیں کہا کہ اس وقت ہمیں نمبرز کی ضرورت ہے، یہ لوگ تو صرف ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں، جانے دو اس کو، سب چلتا ہے، اتنی سی بات ہے نا خالی، ہمیں تو نمبرز کی ضرورت ہے، اتنا بڑا قبیلہ تھے یہ بنو حنیفہ کا، 28,000 تو مارے گئے تھے، باقی کو قید کیا گیا تھا، غلام بنایا گیا تھا، لاکھوں میں ان کے نمبرز تھے، لاکھوں میں، اتنا بڑا یہ قبیلہ تھا، تو ان کا باقی دین کسی کام کا نہیں کیونکہ یہ مرتد ہو چکے تھے، تمام صحابہ کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا، تو یہ اعمال کرتے تھے، بہت ہم سے کئی گنا زیادہ اعمال کرتے تھے، مانعین زکات بھی اور منکرین نبوت بھی، یہ جو جھوٹے نبی کے دعوے دار، یہ سارے اعمال کرتے تھے، تو اس وجہ سے الحاد یہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی چیز ہے، چھپے لبادے کے اندر یہ آتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا پتہ کرنا بھی جو ہے، پتہ چلانا یہ علماء کے بغیر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، تو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی علماء ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ علماء کو راستے سے ہٹایا جائے، جب تک علماء راستے سے نہیں ہٹیں گے ان کا کام سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا، تو علماء سے عوام الناس کو بدزن کرنا، چاہے جو بھی بن پڑے، اس سے کتنا جھوٹ بولنا پڑے، کتنی الزام تلاشی کرنی پڑے، کتنا اخلاقیات کی حدود سے نیچے جانا پڑے، دے ڈونٹ کیئر، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹاؤ، ون وے اور دی ادر، اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹاؤ، جہاں یہ بنتے ہیں مدارس، ان مدارس کو کسی طریقے سے تبدیل کرو، نیوٹرلائز کرو، قومی دھارے کے اندر لے کر کے آؤ کسی نہ کسی طریقے سے، یا اگر زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، زیادہ احتجاج کرتے ہیں، بند کرو ان کو، ختم ہی کرو ان کا معاملہ، تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، اگلی آیت کے اندر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کہ یہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جب اس کے پاس ان کے پاس ہی آ چکا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ ایک زبردست کتاب ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اس کتاب کے اندر باطل نہیں داخل ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے. اب سامنے سے اور پیچھے سے کتاب کے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو لکھتے ہیں کہ ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ لفظ باطل اپنے الفاظ کے اعتبار سے شیطان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ہر باطل یعنی شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر باطل اور مبطل شیطان کی طرف سے ہو یا کسی دوسرے کی طرف سے، قرآن میں وہ نہیں چل سکتا. یعنی شیاطین من الجن والانس، وہ کسی جن کی طرف سے ہو یا انسان شیطان کی طرف سے ہو، باطل اس قرآن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. پھر بحوالے طبری آیت کے یہ مفہوم بتایا کہ کسی اہل باطل کی مجال نہیں کہ سامنے آ کر اس کتاب میں کوئی تغییر و تبدیل کرے، تغیر و تبدل کرے، اور نہ اس کی یہ مجال ہے کہ پیچھے سے چھپ کر اس کے معانی میں تحریف اور الحاد کرے. یعنی سامنے سے آ کر کے تحریف کرے اس کے الفاظ کے اندر، یا پیچھے سے اس کے معانی کے اندر تحریف کرے. طبری کی تفسیر اس مقام سے بہت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ قرآن میں الحاد و تحریف کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، دو ہی طریقے سے آپ الحاد و تحریف کر سکتے ہیں. اول یہ کہ کوئی اہل باطل کھلے طور پر قرآن میں کوئی کمی اور بیشی کرنا چاہے، اس کو تو من بین یدیہی سے تعبیر فرمایا. دوسرے یہ کہ کوئی شخص بظاہر دعوی ایمان کا کرے، بظاہر ایمان کا دعوی کرے، مگر چھپ کر تاویلات باطلہ کے ذریعے قرآن کے معنی میں تحریف کرے، اس کو من خلفہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا. یعنی پیچھے سے کون آتا ہے؟ جو کہ چھپ کر کے اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو قرآن کے پیچھے سے آنے کا مطلب کیا؟ جو کہ چھپ کر کے تاویلات باطلہ کے ذریعے سے قرآن کے معانی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نزدیک ایسی عزیز و کریم ہے کہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی کمی و بیشی اور تحریف و تبدیل پر کسی کو قدرت ہے، اور نہ معانی میں تحریف کر کے قرآن کے احکام بدل دینے کی مجال ہے. جب کبھی کسی بدبخت نے اس کا ارادہ کیا، وہ ہمیشہ رسوا ہوا، ذلیل ہوا. قرآن اس کی ناپاک تدبیر سے پاک صاف رہا. الفاظ میں تحریف و تبدیل کی راہ نہ ہونا، یعنی الفاظ میں تحریف کرنے کی پاسبلٹی نہ ہونا، تو ہر شخص دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ تقریباً 1400 سال سے ساری دنیا میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. ایک زیر زبر کی غلطی کسی سے ہو جائے تو بوڑھوں سے لے کر بچوں تک، عالموں سے لے کر جاہلوں تک، لاکھوں مسلمان اس کی غلطی پکڑنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے تو یہ تک دیکھا کہ قرآن کے الفاظ میں اگر قاری صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی غیر حافظ بھی اس غلطی کو پکڑ لیتا ہے، جس کو وہ سورت وہ آیت یاد بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے پڑھا اتنی مرتبہ ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ آیت ایسے نہیں ایسے تھی، وہ قاری صاحب کی غلطی کو وہیں پکڑ لیتا ہے، حالانکہ حافظ قرآن نہیں ہوتا. اس کے ساتھ من خلفہ کے الفاظ سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کی حفاظت جو اللہ تعالی نے اپنے ذمے لی ہے، انا لہو لحافظون، اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لی ہے، وہ صرف الفاظ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کے معانی کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی ہی کفیل ہے. معانی کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی کفیل ہے. اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بلا واسطہ شاگردوں یعنی صحابہ کرام کے ذریعے معانی قرآن اور احکام قرآن کو بھی ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی ملحد بے دین اس میں تاویلات باطلہ کے ذریعے سے تحریف کا ارادہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پکڑ لیتے ہیں اس کا ہاتھ، صحابہ کرام آ کے پکڑ لیتے ہیں اس کا ہاتھ، نہیں وہ اپنے قبر سے نہیں آتے. ہمارے نزدیک حاضر اور باطل کا عقیدہ ہے ہی نہیں، حاضر اور ناظر کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ہیں، کوئی ایسا کام کرے گا آپ سے سنوا کر کے ہاتھ پکڑ لیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ 1899 VVA یہ گاڑی جس کی بھی ہے وہ ہٹا لیں، بلاک کر رہے ہیں کسی کو. تو کوئی اس کا ارادہ کرے تو ہر جگہ ہر زمانے میں ہزاروں علماء اس کی تردید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خائب اور خاسر ہوتا ہے. اور در حقیقت اور حقیقت یہی ہے کہ آیت انا لہو لحافظون میں ضمیر لہو قرآن کی طرف راجع ہے، اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. صرف الفاظ کی حفاظت قرآن کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اس کے معانی کی حفاظت ملا کر کے یہ قرآن کی حفاظت بنتی ہے. اور معانی کی حفاظت کوئی حافظ قرآن نہیں کر سکتا, کوئی عام پارٹ ٹائمر جس نے کہ دینی کتابیں خوب ساری پڑھ لی ہوں اور جس نے کہ بڑا انٹلیکچوئل ڈسکورسز کرے ہوں قرآن کے اوپر, یا اس نے چیٹ ونڈوز کے اوپر اسلام کو بڑا ڈیفینڈ کیا ہو چیٹ سافٹ ویئر کے اوپر, یہ ان تحریفات کو نہیں پکڑ سکتا. اس کے لیے گہرے علوم کی ضرورت پڑتی ہے, مستقل علوم کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے اپنی زندگی لگا دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو صرف عالم دین ہی اس تحریف کو پکڑ سکتا ہے. خلاصہ آیات مذکورہ کے مضمون کا یہ ہو گیا کہ جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں اس لیے کھل کر قرآن کا انکار تو نہیں کرتے مگر آیات قرآنی میں تعبیرات باطلہ سے کام لے کر ان کو ایسے مطلب پر محمول کرتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی تصریحات کے خلاف ہے, ان کی تحریف سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ یہ گھڑے ہوئے معنی کسی کے نہیں چل سکتے. قرآن و حدیث کی دوسری نصوص اور علماء امت اس کی قلی کھول دیتے ہیں. تو دوسری نصوص بتاتا کون ہے؟ علماء امت ہی بتاتے ہیں کہ جی قرآن کے اندر اور مقامات کے اوپر تو یہ ہے مقصد شریعہ, یہ ہے مقصد قرآن, تو یہ کون سی تعویل کر رہے ہیں جو کہ مقصد قرآن کی نفی کر رہے ہیں. اور احادیث صحیحہ کی تصریح کے مطابق قیامت تک مسلمانوں میں ایسی جماعت قائم رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کر کے قرآن کے صحیح مفہوم کو واضح کر دے, اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسے ہی چھپائیں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے, اور جب اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش سے باخبر ہے تو ان کو اس کی سزا ملنا بھی ضروری ہے. ان کو بھی کفار کے ہی کٹہرے کے اندر زمرے کے اندر قرآن نے کھڑا کر دیا. تو یہ جو الحاد ہے نا, یہ الحاد ایک تو یہ لوگ جو کہ لیڈرز ہوتے ہیں جان بوجھ کر کے کرتے ہیں, یہ الحاد بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہے. جو کفر کرتے ہیں نا, اس کے بارے میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, جو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی اس کے اوپر جو اپنا مقالہ لکھا ہے اس کے اندر بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں جو کہ ہمارے اوپر ایسی زبردست اپلائی ہوتی ہیں کہ اش اش کرتا ہے دل ان کو پڑھ کر کے. فرماتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے اس کا قصد اور ارادہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات اس بات پہ بیان ختم کیا تھا کہ کچھ لوگ نا اسلام کی خدمت سمجھ کر کے اسلام کے اندر ایسی ایسی تعبیرات کرتے ہیں لوگوں کو انکلوڈ کرنے کے لیے, جنت بڑی ہے جنت میں داخل ہو جائیں سارے کے سارے, تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں, بڑی خدمت کے ارادے سے کرتے ہیں. اس پہ وہ شیر والا لطیفہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو, اسی گھر کے اندر مجلس کے اندر سنایا تھا نا کہ بھائی تو شیر کے ساتھ ہے کہ میرے ساتھ ہے, یاد ہے شیر والا لطیفہ؟ تو بس بھائی وہ ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے دین اسلام کی ایسی کی تیسی. تو بھائی تو دین اسلام کے ساتھ ہے کہ وہ ان کافروں ملدوں کے ساتھ ہے؟ نہیں نہیں, مجھے تو بس دل میں بہت ٹیس اٹھتی ہے لوگوں کے بارے میں, اتنا فکر ہے مجھے انسانیت کی, اتنا خیر خواہ ہوں میں انسانیت کا کہ بس سارے جو ہے کسی طرح سے دین میں داخل ہو جائیں, چاہے دین کی ایک ہو جائے, رائٹ. تو فرماتے ہیں کہ اگر تاویل کے ساتھ انکار کرنے کو, یعنی دین کا انکار کیسے کر رہے ہیں, تاویل کے راستے سے انکار کر رہے ہیں, اگر تاویل کے ساتھ انکار کرنے کو مطلقاً انکار و تکذیب سے خارج قرار دے دیا جائے کہ جی یہ تو کوئی انکار نہیں ہے کیونکہ یہ تو تاویل کر رہے ہیں اگر بس, اور وہ بھی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ کسی مؤول کو کافر نہیں کہا جا سکتا, تو اس کی کیا حقیقت ہے, تاویل کرنے والوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے نا کسی تاویل کے ذریعے سے انکار کرنے والوں کو انکار و تکذیب سے خارج قرار دے دیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ بلکہ بت پرست اور یہود و نصارہ سبھی کو مسلمان کہنا پڑے گا. کیونکہ شیطان ابلیس نے نہ کبھی خدا کا انکار کیا، نہ اس کی خدائی کا انکار کیا، نہ اس کی کسی صفت کا انکار کیا، بلکہ اس نے تو صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس نے، اے اللہ میں تو صرف تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں تیری محبت کی وجہ سے، یہ آدم تو تیرا غیر ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کر لوں، کتنی پیاری بات تھی رائٹ، اے اللہ خالی تو سجدے کے قابل ہے، آدم تو الہ نہیں ہے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، تو کوئی غلط بات کری تھی اس نے، تو اس نے تو صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں موحد اعظم ہوں، میں تو سب سے بڑا موحد ہوں، سب سے بڑا توحید کا علم بردار تو میں ہوں، یہ ابلیس نہیں کہہ سکتا، جس طرح آج کہتے ہیں نا کسی مولوی کی ماننے کی کیا ضرورت ہے، صرف اللہ کی مانو، کہتے ہیں نا آج یہی تو دعویٰ ہے، کسی عالم کی، کسی امام کی، امام ابو حنیفہ کی ماننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی ماننی چاہیے، تو وہ کہیں کہ جی ہم تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو موحد اعظم ہیں، سب سے بڑے موحد تو ہیں میں، اور پھر چلیں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، ہاں رسول کی بھی مانو، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی نہ مانو، تو ہم سے بڑا رسالت کا دعوے دار، رسالت کا مطلب ماننے والا، عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی اپنے آپ کو موحد اعظم کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی کو تکذیب ہی کے حکم میں رکھ کر کفر عظیم قرار دیا۔ اسی طرح عام بت پرست اپنے بتوں کی پرستش کی کبھی یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہم بتوں کو خود خدا نہیں مانتے بلکہ ان کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر رضا جوئی کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے بت پرستوں کی اس تعویل کو ذکر کر کے ناقابل التفات قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا، یہ قرآن نے ان کی اس تعویل کو ذکر کیا ہے باقاعدہ، بت پرستوں کی تعویل کو، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں، اور کہیں یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ بت براہ راست خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے ملک ہیں، یعنی خدا کی ملکیت میں سے ہیں، مگر غایت تقرب کی وجہ سے یہ بھی علم و قدرت وغیرہ میں خدا کے شریک ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مشرکین عرب اپنے حج میں بطور تلبیہ کیا کہا کرتے تھے، لا شریک لک لبیک، یہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے لا شریک لک الا شریکن ہوا لک، کہ کوئی تیرا شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا، یہ ہوتا تھا ان کا تلبیہ، بڑے سیانے لوگ تھے۔ الغرض بت پرست اور مشرکین بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صریح مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ تاویل کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث نے ایسی تاویلات باطلہ کو تکذیب و انکار ہی کا مرادف قرار دے کر ان سب کو کافر ہی کہا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی تصریحات دربارۂ توحید لا شریک لک سے کسی فرد کے استثناء کی متحمل نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ کا عموم اپنے ظاہری معنی پر بلا کسی تخصیص و استثناء کے امت اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تاویلات باطلہ جو کرتے ہیں نا، تو ان کی تاویلات باطلہ کو اگر آپ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو مفتی صاحب نے آگے بلکہ لکھا ہے کہ بھائی جو لوگ ایسی تاویلات باطلہ کر کے امت کے اجماعی عقائد اور قرآن و حدیث کی واضح تصریحات کی تکذیب کرنے والوں کو امت اسلامیہ سے علیحدہ کرنا اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلامی برادری کو نقصان پہنچتا ہے، پولیٹیکل کاز، دین کا پولیٹیکل کاز متاثر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیں، تو ان کی تعداد تو کم ہوتی ہے، یعنی دین اسلام کے ماننے والوں کی تعداد اس طریقے سے کم ہوتی ہے، نفر کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کافر قرار دے دیا ان لوگوں کو، یا ان میں تفرقہ پڑ سکتا ہے، ہے نا، ان باتوں کی وجہ سے تفرقہ پڑ جاتا ہے، تو انہیں غور کرنا چاہیے۔ مفتی شفیع بھی کراچی والے تھے، پکے کراچی والے، تو اتنا رد کرنے کے لیے بھی وہی برابر کا ہونا ضروری ہے، ہم کراچی والے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جو کراچی میں نہیں رہتے نا، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ہماری صلاحیتوں کا، مذاق کر رہا ہوں لیکن اس میں بڑی حقیقت بھی ہے، یو ہیو نو آئیڈیا وٹ وی آر کیپیبل آف، صحیح ہے، تو ذرا سنیں، یہ بھی کراچی والے تھے، تو لکھتے ہیں کہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ اگر تفرقہ اور اختلاف سے بچنے کے یہی معنی ہیں کہ کوئی کچھ کیا کرے اور کہا کرے مگر اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے، تو پھر ان مٹھی بھر ملاحدہ و زنادقہ سے ملت کو کیا سہارا لگتا ہے بھائی؟ یہ تو مٹھی بھر ہے نا، بہرحال کیا سہارا لگتا ہے بھائی؟ ایسی پوچھ تاویلات کے ذریعے تو سارے جہان کے کافروں کو ملت اسلامیہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، سارے جہان کے کافروں کو اسلام میں شامل کر لو نا. اگر ایسی ہی رواداری کرنی ہے تو پیٹ بھر کے کری جائے، ذرا پیٹ بھر کے کرو تاکہ دنیا کی ساری قومیں اور سلطنتیں اپنی ہو جائیں. پھر تو امریکہ بھی اپنا ہے، روس بھی اپنا ہے، چائنا بھی اپنا ہی ہے، کیونکہ سارے ہی مسلمان ہیں بھائی، مسلمان مسلمان بھائی بھائی. اب تو آگ لگانے والی ختم ہو گئے، وہ نعرہ بھی اب ختم کرنا پڑے گا کہ کسی اور نے آگ لگائی، مولویوں نے آگ لگائی. اصل مسئلہ مولویوں کا ہے. امریکہ بھی بھائی بھائی، روس بھی بھائی بھائی، چین بھی بھائی بھائی، ایران بھی بھائی بھائی، سب بھائی بھائی، مولویوں نے آگ لگائی. پھر نعرہ جو ہے تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. تو پیٹ بھر کے کی جائے تاکہ دنیا کی ساری قومیں اور سلطنتیں اپنی ہو جائیں اور یہ کفر و ایمان کی جنگ ہی ختم ہو جائے. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس روشن خیالی اور رواداری کے ساتھ پھر بس قرآن سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، بس قرآن کو سائڈ پہ ذرا، پھر یہ کام بالکل ٹھیک ہے. عقل تو یہی کہتی ہے نا، سب کو بھائی بھائی بنا کے رکھو. تو قرآن تو کہتا ہے فمنکم کافروں ومنکم مؤمنون، کہ تمہارے درمیان کافر ہیں اور مومن ہیں. تو قرآن تو تفرقہ ڈالتا ہے انسانیت کے اندر، ایمان اور کفر دو قومی نظریہ. قرآن قائد اعظم نہیں، قرآن دو قومی نظریہ کہتا ہے. تو اس نے تو اس کا اعلان کیا، اور جس نے حزب اللہ اور شیطان کا تفرقہ قائم کیا، اور جس کا تقریباً آدھا حصہ کفر اور کفار کے ساتھ جہاد و خلاف سے لبریز ہے، تو پھر اس قرآن کو سائٹ پہ رکھنا پڑے گا، بس اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ داڑھی بھی رکھیں، خوب لمبی سی رکھیں، اور آپ اچھے سے جبہ بھی پہنیں، اور آپ برقع بھی پہن لیں، آپ عربی زبان بھی زبردست بولیں، سب کریں، بس قرآن کو ذرا سا. آخری بات پڑھ کے یا جس ختم کرے گا کہ یہ کافر بنانا نہیں، یہ بتانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آج کل بہت سے وہ لوگ جو اصول دین سے واقف نہیں ہوتے، ملحدین کے ظاہری نماز روزہ وغیرہ سے متاثر ہو کر ان کو کافر قرار دینے والے علماء پر یہ الزام لگایا کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے 2019 میں یہ کتاب نہیں لکھی تھی، اس کو لکھے ہوئے بھی اور ان کا انتقال ہوئے بھی ڈیکیڈز گزر چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ علماء مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. مذکور اس صدر دلائل سے واضح ہو گیا کہ وہ کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بلکہ جو خود اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر ہو جائے اس کا کافر ہونا مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اور یہ بتانا ان کا فرض ہے، ضروری ہے. جو کافر ہو گیا اس سے مسلمانوں کے معاشرے کے اوپر کیا افیکٹس پڑتے ہیں؟ ایک تو ایمان خراب ہونا ان کی صحبت کی وجہ سے، دوسرا یا یہ کہ اس کے اوپر تو نکاح کے مسائل مرتب ہوتے ہیں، کسی کافر کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہو سکتا کسی مسلمان عورت کا، میراث کے مسائل مرتب ہوتے ہیں، اور کتنے سارے اس کے اندر شرعی مسائل ہیں کہ کفر اور ایمان کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اگر یہ بتانا چھوڑ دیں، یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب چلتا رہے گا، میجر پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ تکذیب رسول کی یہ صورت، جس کا نام زندقہ و الحاد ہے، تکذیب و کفر کی بدترین اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر کفر سے زیادہ خطرناک ہے. ابلیس جیسا کافر اسی قسم تکذیب کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا ہے. ابلیس وہ بھی اسی طریقے سے کافر ہوا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تکذیب رسول، اچھا لیکن یہ تکذیب چونکہ صاف تکذیب کے رنگ میں نہیں ہوتی، اس لیے خود مسلمان بھی اس میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، خصوصاً جبکہ اس کا مرتکب عام شعائر اسلام نماز، روزہ، تلاوت اور قرآن وغیرہ کا پابند ہو. یعنی ایک طرف وہ ہے کافر، قرآن کی تلاوت بھی باقاعدگی سے کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، اور کافروں کو للکار بھی رہا ہے. آج کل تو ویسے کچھ نہ کرے، اتنا ہی کر دے تو کافی ہے ہمارے لیے، تو لٹو ہو جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس لیے ضرورت تھی کہ قرآن و حدیث اور اکابر امت کی تصریحات سے اس کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے. اب ایک چیز بس معذرت کے ساتھ، کہ یہ جو عوام الناس ہوتے ہیں نا، ملحد لیڈرز کے فالوورز، تو ان کی بھی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں. لیڈرز تو ہوتے ہیں نا، ان کے اصل میں ان کے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی بلیورز نہیں ہوتے ہیں اپنے الحاد میں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے نا، تو یہ بلیورز کیسے ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں اصل میں نا، وہ یا تو کسی اور دین کے ماننے والے ہوتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں الحاد کرنے کی خاطر، یا یہ لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. ایکچولی یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یہ خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ ہر قسم کے آرگنائز ریلیجن کا انکار کرتے ہیں. جیسے قادیانی لیڈرز جو ہیں نا، ان کے بارے میں تقریباً یقین ہے کہ یہ قادیانی ایکچولی نہیں ہیں، کیونکہ قادیانی مذہب کے اندر جو غلاظتیں اور بکواس موجود ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان اس کے اوپر ایمان نہیں رکھ سکتا. تو یہ ایکچولی کنورٹس ہوتے ہیں جو کسی دنیاوی مقصد کے لیے کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں اور قادیانی بنے ہوتے ہیں، یہ بلیورز نہیں ہوتے، یا تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے آج کل مشہور ہے نا، یہ زائنسٹ یہودی جو ہوتے ہیں، یہ کوئی یہودی کو تھوڑی ہیں، یہ تو ایتھیسٹ ہیں. ایکچولی ایتھیسٹ ہیں یہ کوئی یہودی ریلیجن پہ بلیو کرنے والے نہیں ہیں. بلیونگ یہودیز الگ چیز ہوتے ہیں، وہ آرتھوڈاکس کہتے ہیں، ہیزیٹک کہتے ہیں ان کو، ہیزیٹک جیوز کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہیں. یہ کوئی بلیونگ جیوز نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیڈرز کی یہ حقیقت ہوتی ہے. اور فالوورز کی، کچھ فالوورز جو ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کو اپنی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں. ان فالوورز کو جو ہے نا، روحانیت سے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، آخرت سے کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا. ان کے لیے اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز. یہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھو، اگر ہم زیادہ دیندار بن جائیں گے تو پھر ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کیسے ہوگی، ہمارے ملک میں فنڈز کیسے آئیں گے، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے بلند ہوگا، ہم اقوام عالم کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے چلیں گے. یہ ان کی خاص سگنیچر فکریں ہوتی ہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ ان کی فکر ہوتی ہے. اور اصل میں یہ علماء کی مخالفت جو ہے نا، وہ اپنی فکروں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ بڑے پیٹریوٹک سٹیزنز ہوتے ہیں، یہ وفادار شہری ہوتے ہیں. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین میں آگے بڑھ گئے تو پھر دنیا والے سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ تو پہلی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں ہر وقت، بند کرو بند کرو بند کرو، ورنہ یہ بند کر دیں گے، یہ بند کر دیں گے، وہ بند کر دیں گے. تو یہ ان کی سگنیچر فکریں ہوتی ہیں. جبکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی سگنیچر فکر کیا ہوتی ہے؟ ان کی فکر ہوتی ہے مسلمانوں میں بے حیائی بڑھ رہی ہے، اس کو کرپ کرنے کی ضرورت ہے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، موسیقی نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، مرد و عورتوں کا اختلاط، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ملحدوں کی انفلٹریشن نہیں ہونی چاہیے، کہ ملحد جو ہے وہ اہم عہدوں کے اوپر فائز ہونا شروع ہو جائیں، وہ ہمارے اہم ڈیسیشنز کے کنٹرول کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ ملحد جب ڈیسیشنز کو کنٹرول کرے گا، دنیاوی ترقی تو شاید آ بھی جائے، دنیاوی ترقی تو شاید آ جائے، لیکن عوام الناس کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ لوگ علماء کو نہیں چھوڑیں گے پھر، یہ لوگ مدارس اور علماء کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہے. تو یہ فکریں کن کی فکریں ہوتی ہیں؟ یہ ایمان والوں کی فکریں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو آخرت عزیز ہوتی ہے، اپنی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی، اور اپنے ہم وطنوں کی بھی آخرت عزیز ہوتی ہے. تو پرائیورٹی شفٹ، یہ ڈفرنس آف پرائیورٹیز ہوتا ہے. تو جو ان کے عوام الناس ہوتے ہیں نا، فالوورز، ان کی یہ فکریں نہیں ہوتی ہیں، ان کی فکریں انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، فنڈز ہوتی ہیں، یہ ساری ان کی فکریں ہوتی ہیں. اور ان کی فکریں بالکل مختلف ہوتی ہیں. اب یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں فکروں کے درمیان. یہاں والے یہاں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, یہاں والے یہاں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. یہ کلیئر ڈسٹنکشن ہے. جب تک آپ کراس اوور نہ کریں, توبہ کر کے یہاں سے توبہ کر کے ادھر نہ چلے جائیں یا وہاں سے توبہ کر کے ادھر نہ آ جائیں, یہ فکریں نہیں سمجھ میں آ سکتی. یہ ایسے ہی فرق ہے جیسے گراؤنڈ ریالٹیز جو ملحدین کے فالوورز کی فکریں گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں نا, جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی فکریں انڈر گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. انڈر گراؤنڈ ریالٹیز, قبر میں کیا بنے گا, جب منکر اور نکیر سوال کریں گے مل ایمان, کیا ہے یہ ایمان, کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون ہیں, مل اس طرح کے جو سوال ہوں گے جو تین منکر نکیر کے سوال ہیں, یہ انڈر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو اس وجہ سے جو ایمان والے ابھی ہیں ذرا کنفیوژن کا شکار ہیں خالی, تو وہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ. اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ تین صحابہ ہیں کہ جو کہ غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے, اور ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں کونوا مع الصادقین, کیونکہ ان صحابہ کے ساتھ یہ ہوا کیوں, یہ پکے مومن تھے, یہ صحیح لوگ تھے, لیکن ان کے ساتھ یہ ٹریجڈی کیوں ہوئی تھی, کیونکہ ساتھ ساتھ ان کے تعلقات منافقین کے ساتھ بھی تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا رائے مشورہ یہ منافقین مدینہ کے ساتھ بھی تھا, یہ جو ان کی ناجنس کی صحبت تھی نا یہ ان کو لے ڈوبی تھی اس واقعے کے اندر, مصیبت کا سبب بن گئی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو اس وجہ سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں, اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کی خاطر ہمیں ناجنس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا پڑے گا اور ان کی صحبتوں سے ان کی قلبی محبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اگر نہیں بچائیں گے, اگر نہیں دور رکھیں گے اللہ تعالیٰ کا نظام, ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, ہم اس کو توڑ نہیں سکتے, ہم پھر اس کی پکڑ کے اندر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ دین کے ڈاکوؤں کی چوری سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین کو خراب کر دینے سے حفاظت فرما، اے اللہ خراب ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ الحاد کا شکار ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ ساری زندگی مسلمانوں میں نام لکھے جانے اور موت کے وقت کافروں میں نام داخل کر دیے جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ فتنہ دجال کے زمانے میں زندہ ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے صحابی آنسوؤں سے رویا کرتے تھے اپنے ایمان کے انجن جانے کے خوف سے کہ دھوکے میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اے اللہ ان کے پاس تو تیرے نبی کا ساتھ بھی تھا، اے اللہ وہ تو ایمان کامل کے درجے پر فائز تھے، اے اللہ آپ کی رضا کے ان کے ساتھ آپ کے قرآن میں وعدے ہو چکے تھے، اے اللہ اس کے باوجود وہ ایمان کے چھن جانے سے روتے تھے، اے اللہ ہم اپنی بے عملی بلکہ بد عملی کے ساتھ، اے اللہ اپنی جہالت کے ساتھ اس زمانے کے اندر زندہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کے چھن جانے کی کوئی فکر نہیں، اے اللہ ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے، اے اللہ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ چیز ہمارے نزدیک اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ اس دنیا کو ہی ہم نے جنت سمجھ لیا، اے اللہ اس دنیا ہی کی کامیابی کے پیچھے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما دینا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ایمان سے محروم نہ فرما دینا، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دینا، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دینا، اے اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے شرور سے حفاظت فرما دینا، اے اللہ دھوکے سے حفاظت فرما، اے اللہ دجل سے حفاظت فرما، اے اللہ فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ بے ایمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ بدعقیدگی سے حفاظت فرما، اے اللہ بے عملی سے حفاظت فرما، اے اللہ بے توفیقی سے حفاظت فرما، اے اللہ بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے ذلت سے علت سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ ایمان کے ساتھ اے اللہ اس زندگی سے گزر جانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دنیا سے ہمیں کیا مل جائے گا، اے اللہ کیا کما لیں گے یہاں پر، اے اللہ کیا عیاشی کر لیں گے، اے اللہ کیا سکون حاصل کر لیں گے، اے اللہ کیا عزتیں حاصل کر لیں گے، اے اللہ کیا تعریفیں حاصل کر لیں گے، اے اللہ یہاں کی تو تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، یہاں کی تو عزت بھی اے اللہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، یہاں کی تو آسانی بھی اے اللہ گزر جانے والی ہوتی ہے، اے اللہ اس دنیا کے پیچھے آخرت کو برباد کر دینے سے حفاظت فرما، اے اللہ اس دنیا کی زندگی سے ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اے اللہ جلدی سے گزار فرما، اے اللہ یہاں زیادہ نہیں رہنا چاہتے، اے اللہ ایمان پر کے خوف ہے، اے اللہ استقامت نہیں ہے ہمارے اندر، اے اللہ استقامت فقہ کے ساتھ دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اے اللہ فتنوں والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ قبولیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ برکت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ فائدے والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بے فائدہ زندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ بے فائدہ زندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ذکر والی زندگی عطا فرما، اے اللہ خشیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ اپنے ساتھ ملاقات کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، اے اللہ جنت کا شوق نصیب فرما، اے اللہ جہنم کا خوف نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ منکر نکیر کے جو کے سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو دین بیزار ہو چکے، اے اللہ دین بیزاری سے توبہ
کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دین کا شوق پھر سے پیدا فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے, اے اللہ ہماری ڈھٹائی کی وجہ سے ہماری اولاد دین سے بیزار ہو گئیں, اے اللہ دین سے دور چلی گئیں, اے اللہ ہماری ڈھٹائی کو اے اللہ عافیت کے ساتھ دور فرما, اے اللہ ہماری انانیت کو عافیت کے ساتھ توڑ فرما, اے اللہ ہمارے اس تکبر کو دور فرما, اے اللہ ہماری سختی کو دور فرما, اے اللہ ہماری سختی پر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما, اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما, اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما, اے اللہ کافروں کے حوالے نہ فرما, نفس شیطان کے حوالے نہ فرما, اے اللہ عافیت کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں اعمال کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ قبولیت تام عامہ نصیب فرما, اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو, مشائخ کو, والدین کو بہترین اجر عطا فرما, اے اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما, اے اللہ جو ہمارے بزرگوں میں سے, والدین میں سے فوت ہو چکے, اے اللہ عزیز و قارب میں سے جو بھی فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما, اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما, اے اللہ ایمان اور ایمان والوں کو عزت رفتہ عطا فرما, اے اللہ کفر و کافری کا منہ کالا فرما, اے اللہ ان کو رسوا فرما, اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو دفع دور فرما, چن چن کر کے دفع دور فرما, اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما, اے اللہ مشائخ عظام کی حفاظت فرما, اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما, اے اللہ تبلیغی جماعت کے کام کی حفاظت فرما, اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما, اے اللہ اقامت دین کی محنتوں کی حفاظت فرما, اے اللہ دشمنوں سے, اے اللہ جو دوستی کے رنگ کے اندر دشمنی کرتے ہیں, اے اللہ جو کھل کر کے دشمنی کرتے ہیں, اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں سے حفاظت فرما, اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما, اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا جس درجے میں بھی کیا, اے اللہ اپنا گھر پیش کر دیا, یا اے اللہ اپنا وقت پیش کیا, یا اے اللہ اپنا مال پیش کیا, اے اللہ اپنی فکریں پیش کریں, اے اللہ ان سب سے اس کو اپنی محبت کے بدلے قبول فرما, اے اللہ اپنی محبتیں اور الفتیں نصیب فرما, اے اللہ شیاطین کے تسلط سے, اے اللہ جادو ٹونے کے اللہ تسلط سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما, اے اللہ ہماری صحتوں کی حفاظت فرما, اے اللہ جسم کی حفاظت فرما, روح کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہمارے دوست, اے اللہ ان کی دادی کا یا کسی رشتہ دار کا آج انتقال ہو گیا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, اے اللہ ان کو قرب قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما, اے اللہ تمام جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما, اے اللہ روحانی ہو یا جسمانی ہو, اے اللہ جیسی بھی پریشانیاں ہو سب پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما, اے اللہ ایک آخرت کی فکر نصیب فرما, اے اللہ اپنی دعاؤں کو, تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.